बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، تیسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. دہلی حکومت نے بلڈوزر کارروائی کے بارے میں شمالی، جنوبی اور مشرقی تینوں میونسپل کارپوریشنوں سے رپورٹ طلب کر لی ہے. پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے. تحریک حماس کے عالمی شعبے کے سربراہ نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی پوری طرح ایک اسلامی مقدس مقام ہے، اور ملت فلسطین اسے یہودیت کا رنگ دینے کی اجازت نہیں دے گی. اور روسی اور یوکرینی حکام نے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ٹھپ پڑ جانے کی خبر دی ہے، اور ماسکو نے کہا ہے کہ مذاکرات کی جانب واپسی کا امکان مشکل ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل. دہلی حکومت نے بلڈوزر کارروائی کے بارے میں شمالی، جنوبی اور مشرقی تینوں میونسپل کارپوریشنوں سے رپورٹ طلب کر لی ہے. دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی کی ریاستی حکومت نے تینوں بلدیاتی اداروں کو نوٹس جاری کر کے حکم دیا ہے کہ 1 اپریل سے جتنی بھی بلڈوزر کارروائی انجام دی گئی ہے اس کی مکمل رپورٹ پیش کی جائے. دہلی کے شمالی، جنوبی اور مشرقی تینوں میونسپل کارپوریشنوں کے نام ریاستی حکومت کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ میں بلڈوزر کارروائی میں منہدم کیے جانے والے مکانات اور دکانوں کے مکمل اعداد و شمار بھی پیش کیے جائیں. وعدہ رہے کہ دہلی کی ریاستی حکومت نے بلڈوزر کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی ہے. دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کے زیر کنٹرول دہلی کے میونسپل کارپوریشنوں نے قومی دارالحکومت نے 63 لاکھ مکانات اور دکانوں کو منہدم کرنے کی تیاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی تباہی ہوگی. پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور بدھ کو انٹر بینک معاملات میں $1.190 اور آزاد مارکیٹ میں ₹200 سے عبور کر گیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ معاہدے سے متعلق غیر یقینی کی کیفیت اور ملک کی معیشت کے بارے میں افواہوں کے نتیجے میں ملکی کرنسی پر دباؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بدھ کو انٹر بینک معاملات میں $1.199 اور آزاد مارکیٹ میں ₹200 سے زیادہ کا ہو گیا۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں بدھ کو انٹر بینک معاملات میں ڈالر کی قیمت میں ₹1.90 اور آزاد مارکیٹ میں ₹3.50 کا اضافہ دیکھا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریفارم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پر غیر ملکی قرضے کی رقم $37 ارب سے بڑھ کر $122 ارب ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ حکومت پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے کی روش ترک کر کے ترسیلات زر کا ایک مخصوص حصہ غیر ملکی قرضوں کی واپسی کے لیے مختص کرنا ہوگا۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ روکنے کے لیے لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ تحریک حماس کے عالمی شعبے کے سربراہ خالد مشعل نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی پوری طرح ایک اسلامی مقدس مقام ہے اور ملت فلسطین اسے یہودیت کا رنگ دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین سے باہر تحریک حماس کے سربراہ خالد مشعل نے کہا کہ ملت فلسطین مسجد الاقصی کو یہودیت کا رنگ دینے، اسے تقسیم کرنے، اسے منہدم کرنے یا اس میں غاصبوں کی کسی طرح کی سیاسی اور دینی حکمرانی نافذ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ خالد مشعل نے کہا کہ صہیونیوں کی سازشیں اب بھی جاری ہیں اور ہم ملت فلسطین کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ صہیونی آئندہ کسی موقع پر پھر مسجد الاقصی پر حملہ کر دیں۔ تحریک حماس کے رہنما نے زور دے کر کہا کہ دشمن سمجھتا تھا کہ غرب اردن میں ہر طرح کی مسلحانہ استقامت روک کر فلسطینیوں کی زمینیں ہڑپنے، صہیونی کالونیاں تعمیر کرنے اور مسجد الاقصی پر قبضہ کرنے کی زمین ہموار کر لے گی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ میڈیا ذرائع نے جنین کیمپ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ الاحد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے فوجیوں نے آج صبح جنین کے کچھ علاقوں پر یلغار کر کے فلسطینیوں کے کئی گھروں کو محاصرے میں لے لیا۔ جنین پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد محض استقامت کے جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں اور فلسطینی نوجوانوں نے دستی بموں سے ان کا مقابلہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونیوں نے جنین سے ملحقہ برقین کالونی کے ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا اور اس کے مکان کو شدید نقصان پہنچایا۔ روسی اور یوکرینی حکام نے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ٹھپ پڑ جانے کی خبر دی ہے اور ماسکو نے کہا ہے کہ مذاکرات کی جانب واپسی کا امکان مشکل ہے۔ رائٹرز نے رپورٹ دی ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ واشنگٹن، لندن اور برسلز یوکرین کو اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اگر مذاکرات کار گفتگو کا رخ تبدیل کرنا یا یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بجائے مغرب کی دلچسپی کے امور کی جانب توجہ مرکوز کرنا چاہیں گے تو سمجھوتا ممکن نہیں ہوگا۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اب انہیں روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یوکرین کے نائب صدر میخائلو پودولیاک نے بھی مذاکرات ملتوی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بقول ان کے آج کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور مذاکرات میں اس کا رویہ بہت منفی ہے۔ یوکرین اور روس نے اس سے پہلے امن مذاکرات کے کئی دور انجام دیے ہیں، لیکن حالیہ ہفتوں میں ان کے درمیان کچھ زیادہ رابطہ نہیں رہا۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی درخواست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فن لینڈ کی سرحدوں پر ایٹمی میزائل نصب کر دیے ہیں۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز کے دعوے کے مطابق نیٹو میں فن لینڈ اور سویڈن کی شمولیت کی درخواست کے بعد روسی فوج نے بڑی تعداد میں ایٹمی میزائل فن لینڈ سے ملنے والی سرحدوں کے قریب منتقل کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے بھی اپنی رپورٹ میں ایسا ہی دعویٰ کیا تھا۔ سویڈن اور فن لینڈ نے حال ہی میں نیٹو میں شمولیت کی درخواست پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ روسی عہدیدار سویڈن اور فن لینڈ کو ایسے کسی بھی اقدام کے بارے میں تواتر کے ساتھ خبردار کرتے رہے ہیں۔ روس کی جانب سے شدید انتباہ کے باوجود فن لینڈ کی پارلیمنٹ نے نیٹو میں شمولیت کا بل بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ فن لینڈ کی پارلیمنٹ کے اسپیکر میٹی مین ہینن نے بتایا ہے کہ نیٹو میں شمولیت کی درخواست کی صرف 8 ارکان نے مخالفت کی۔ اس طرح 188 ووٹوں سے یہ بل منظور کر لیا گیا۔ سویڈن اور فن لینڈ ایسے وقت میں مغربی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی تگ و دو کر رہے ہیں کہ جب روسی حکام ایسے کسی بھی اقدام کے بارے میں سخت خبردار کرتے رہے ہیں۔ روس نے پیر کے روز متنبہ کیا تھا کہ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کا فیصلہ ایک غلطی ہے اور ماسکو اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ برطانیہ میں ریکارڈ توڑ افراط زر اور اشیاء صرف کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں 2.5 لاکھ کے قریب خاندانوں کے فقیر ہونے کا خدشہ ہے۔ لیبر پارٹی کے رکن پارلیمان جناتھن ایش ورتھ نے کہا ہے کہ ملک میں ریکارڈ توڑ افراط زر اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باعث خدشہ ہے کہ آئندہ سال تک پینشن پر گزارا کرنے والے 2.5 لاکھ خاندان غریب ہو جائیں گے۔ مارکیٹ کے جائزوں کے مطابق پچھلے چند ماہ کے دوران برطانیہ میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 60% کا اضافہ ہوا ہے، اور آئندہ سال تک ہر 20 برطانوی شہریوں میں سے ایک غذائی اشیاء خریدنے اور بجلی کا بل بھرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ امریکہ میں افراط زر اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عوام کی روزمرہ کی زندگی پر منفی اثرات پڑے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باعث امریکی عوام کو اپنے روزمرہ کے اخراجات کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے باعث عوام کو انہیں خریدنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں اپریل سن 2021 کے مقابلے میں 2022 میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 9.5% اضافہ ہوا ہے۔ یہ گزشتہ 41 برس میں امریکہ میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں سالانہ اضافے کی سب سے بڑی شرح ہے۔ ایران میں آج فارسی شعر و ادب کی عظیم شخصیت عمر خیام کا یادگار دن منایا جا رہا ہے۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق حکیم عمر خیام نے ایام جوانی میں فلسفے اور ریاضی میں مہارت حاصل کی اور رفتہ رفتہ دیگر علوم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دنیا کے پوشیدہ رازوں کی دریافت اور اپنے فعال و تخلیقی ذہن میں ابھرنے والے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں صرف کی۔ ماہ و سال کے ٹھیک ٹھیک حساب پر مشتمل جلالی تقویم یا شمسی کیلنڈر بھی اس عظیم ایرانی دانشور کی ایجاد ہے۔ انہوں نے بشری علوم کے دیگر شعبوں من جملہ علم کلام، فلسفہ، نیز فارسی اور عربی ادب میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ حکیم عمر خیام فارسی زبان بولنے والوں اور مشرقی دنیا کے علاوہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی جانی پہچانی ادبی شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ 17 شوال کو ایران میں روایتی ورزش زور خانے اور پہلوانی کا قومی دن قرار دیا گیا ہے۔ زور خانہ اور پہلوانی کا فن قدیم ایرانی تہذیب کا حصہ ہے اور اسے شجاعت و بہادری اور روحانی اور جسمانی طاقت کے درمیان تعلق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ قدیم ایرانی ورزش پہلوانوں کی فروتنی اور انکساری کا سمبل شمار ہوتی ہے۔ اس ورزش میں حصہ لینے والوں کو پہلوان کہا جاتا ہے اور یہ پہلوان جسم و جان کی پرورش کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زور خانے کی ورزش کی ایک خاص بات اس کی مخصوص موسیقی ہے جو عام طور پر رزمیہ اشعار اور قصائد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، تو ہی بے دادگر، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین کو یہ بحروں بر، یہ فلک پہ تارے سر بسر، یہ زمین فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہر تیری ہم دے پاک.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں. ناظرین آج بھی ہم اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ایک حدیث کے ساتھ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی اہم حدیث ہے, کہ اف اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعۃ یوما یتفقہ فیہ امر دینہ ویسأل عن دینہ. اف ہے اس مسلمان کے لیے, اس انسان کے لیے اف ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے, اف یعنی افسوس کر رہے ہیں حضور, کہ اس انسان کے اوپر افسوس ہے, اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے کہ جو ایک ہفتے میں کم از کم ایک دن اپنے لیے اس طریقے کا قرار نہ دے کہ جب وہ اپنے امور دین کے بارے میں غور و فکر کرے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے, یعنی جہاں پر وہ دینی معلومات حاصل کرے, دین کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرے. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے تو حضور اس کی زندگی کے اوپر اف کر رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں. یعنی ہمیں روزانہ دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہیے, لیکن اگر روزانہ نہیں ہو سکتا, کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں. اور یہ اسلام پلس ایک ایسا ہی پروگرام ہے کہ جس میں اسلام کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے, اور آپ کے سوالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, چونکہ آپ نے پوچھا ہے. ہمارے معاشرے کی جو ضرورت ہے, ہمارے جو سماج کی ضرورت ہے, وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ناظرین آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں, اور کوئی بھی سوال اگر ہو تو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ ہمیں اپنا سوال بھیجئے, ہم انشاءاللہ آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وقفے کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں مختلف یعنی حصے ہوتے ہیں, اور ہر حصے میں ہم کسی خاص موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں. تو یہ پروگرام کا جو سب سے پہلا حصہ ہے, اس میں ہم قرآن کریم کے سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اسی طریقے سے ان کے جوابات سے انشاءاللہ آپ آشنائی حاصل کریں گے. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے قرآن کے سلسلے کا یاور زیدی صاحب نے, واٹس اپ کے ذریعے سوال ہم تک پہنچا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیتیں اور داستانیں ایسی ہیں جن کی تکرار ہوئی ہے, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی قرآن نے بہت سی آیتوں کو یا بہت سی حکایتوں کی, بہت سی داستانوں کی تکرار کی ہے, تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
تکرار فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے یہاں بھی کہ کبھی کسی بات کی اہمیت کی خاطر اس بات کو بیان کرنے والا بار بار بیان کرتا ہے. لہٰذا فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے بات کی تکرار کرنا. لہٰذا قرآن مجید نے ایک مفہوم کی اہمیت کی خاطر، ایک مطلب کی اہمیت کی خاطر بار بار ایک مطلب کو بیان کیا ہے. داستانوں کا جو تذکرہ ہے کہ قرآن مجید میں داستانوں کو کیوں بار بار بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن داستانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں یا گزشتہ اقوام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات سے انسان عبرت حاصل کرے. لہٰذا اس کی تکرار کی ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے. وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ قومیں شکست کھا گئیں، وہ کون سی باتیں تھیں جن کے ذریعے سے وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں. لہٰذا انسان ان کے واقعات سے، ان کی داستان سے عبرت حاصل کرے، اس لیے پروردگار عالم نے داستان کی تکرار کی ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ قرآن میں تکرار کا فلسفہ کیا ہے. اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. اب یہاں پر ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے جناب سید مشاہد رضا صاحب نے اٹلی سے، اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام سید مشاہد رضا اور میں اٹلی رجمیلیا سے ہوں. میرا سوال ہے کہ محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ جزاک اللہ.
حرام مہینے اسلام میں چار مہینے ہیں، رجب، زکات، ذلحج اور محرم. ان کا خصوصی احترام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. آیت میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر صد عن سبیل اللہ وکفر بہ. یہ جنگ کرنا ان مہینوں میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، اور اسی طرح راستہ روکنا کسی کا. ہاں البتہ کافر لوگ ہیں، آپ پر حملہ آور ہو جائیں تو فقتلوہم حیث سقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. اگر وہ آپ کو قتل کریں پھر وہ بھی جہاں پر مل جائیں آپ کو ان کے ساتھ آپ جنگ کریں. یہ وہ مہینے ہیں چار کہ جن میں قتل اگر کوئی شخص کرے، عمدینہ ہو غیر عمدی قتل ہو، تو اس کی دیت دو برابر دیت پر دینا ہوتی ہے. لہذا ان مہینوں میں ہر انسان غیر انسان کا خون محفوظ ہے. انسان جو ہے جنگ دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. اور ان محرم والے، حرام والے مہینوں کو قرآن کریم نے محترم قرار دیا ہے اور ان کی حرمت کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ اس میں جنگ نہ کریں.
ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ کتنا اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اور دیکھیے، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام نے ہمارے لیے اس طریقے سے واضح کی ہیں. اگر مشکل ہے تو صرف اس بات کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. ناظرین، یہ قرآن کریم کا حصہ تھا. ہم یہیں پر رکتے ہیں، اجازت دیجیے. مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام اسلام پلس کے اس حصے میں ہم عقائد کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو عقائد کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی ولایت، خود قرآن کریم میں بھی جو استعمال ہوا ہے انما ولیکم اللہ، تو اللہ کی ولایت جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
اللہ کی ولایت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کی ولایت کے کئی معنی ہیں جو متعدد جگہوں میں ذکر کیا گیا ہے عربی میں، لیکن اصل معنی ولایت کی یہ ہے کہ جب دو یا چند چیزوں کو اس طرح ایک ساتھ رکھنا، ایک ساتھ قرار دینا کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی جدا نہ ہو سکیں اور کوئی انہیں جدا نہ کر سکے. یہاں پر یہ قریب ہونے کے نتیجے میں کبھی محبت ہوتی ہے، کبھی سرپرستی، کبھی حاکمیت، لیکن عام طور سے وہ ولایت جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں غیر ظاہرن سوال کیا گیا ہے، وہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کی حاکمیت ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے اور صحیح وحدانیت تک پہنچنے کے لیے اور صحیح توحیدی زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ الہی قانون کی حکومت ہو اور الہی قانون کے تابع ہو انسان. بس اصل ولایت، یعنی ولایت کی جہاں پر گفتگو کی جاتی ہے، وہاں پر یہ لازم ہے جاننا کہ اصلی ولایت وہ پروردگار کی ولایت ہے، اور پروردگار کی ولایت کے معنی جہاں محبت بھی ہیں اللہ کی، جہاں اللہ کی سرپرستی میں زندگی گزارنا، وہیں پر اصل ولایت جس کا تعلق پھر آگے بڑھتا ہے انبیاء تک اور ائمہ تک، وہ ولایت اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی حکومت، کیونکہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، سب انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اصل حکومت اللہ کی اور اللہ کے قانون کی، البتہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے، اور اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے کشمیر سے فینسی اسحاق نے آڈیو کی صورت میں. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ان کا سوال ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام ہے فینسی اسحاق، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے کیا اثرات ہیں؟
جی، بہت سارے اسباب علل اس حوالے سے ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا. ان میں سے پہلا سبب یہی ہے کہ خداوند متعال کی یہ سنت رہی ہے کہ امت اسلام کا مختلف طریقوں سے امتحان لے، آزمائش میں انہیں رکھے. جیسے قرآن کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کئی بار استعمال ہوا ہے، ہم بتحقیق تمہاری جو آزمائش کریں گے، مبتلا کریں گے تمہیں مختلف مسائل میں، تاکہ اس آزمائش اور امتحان میں حقیقی مومن اور منافق کا پتہ چلے گا. حقیقی مومن اور لکلکی زبانی کے حد تک جو ایمان کا اظہار کرتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. جیسے مختلف طریقوں سے اول اسلام میں بھی دشمنوں کی طرف سے جنگ مسلط ہونا، مشکلات کا شکار ہونا، یہ سب خدا کی طرف سے آزمائش تھی ایک قسم کی، تاکہ حقیقی جو ایمان والے افراد ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں. تو ایک سبب جو ہے وہ آزمائش اور امتحان کرنا ہے. دوسرا جو سبب ہے غیبت کا، وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کی حفاظت تھی. روایات کے اندر بھی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو جان کا خطرہ تھا، لہٰذا خداوند متعال نے ان کو پردہ غیب میں رکھا اور تاکہ اس امام کی جان کی حفاظت ہو جائے. البتہ خود جتنے بھی ائمہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی شہید ہونا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف امام کی ذاتی جان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کی حفاظت، تاکہ اس حفاظت کے ذریعے سے، اس غیبت میں رکھنے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر شعور اور کی بیداری آ جائے، اور تاکہ یہ مقدمہ ہو جائے جہانی اور انٹرنیشنل اس حکومت کے لیے جس کا خداوند متعال نے قرآن میں مومنین کے لیے وعدہ دیا ہے. اور تیسری جو بات روایات میں ملتی ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اثرات جو ہیں غیبت کے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امام ظاہر ہو جائے گا. یعنی بہت سارے اسرار جو ہیں ہمیں اس وقت پورے طور سے معلوم نہیں ہیں، بلکہ اس وقت ہمیں پورا علم ہو جائے گا جب امام ظاہر ہو جائیں گے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے، اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان ذیشان حسینی صاحب نے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں تاریخ کا. تاریخ کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ کے بہت سے سوالات پہنچے ہیں، تو آج کچھ سوالات ان میں سے لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے علی صاحب نے اسکائپ کے ذریعے، اور ان کا جواب دے رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، علی صاحب کا سوال ہم خود ان کی زبانی سنیں گے اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ المبیب کس رات کو کہتے ہیں، اور اس رات میں کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟
جی لیلۃ المبیت کس رات کو کہتے ہیں اور اس کا نام کیوں ہے؟ لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو اور مبیت کہتے ہیں سونے کو، لیکن یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس کا نام ہی جو ہے سونے والی رات پڑی۔ دیکھیے امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام زندگی کی راتوں کو عبادتیں کی ہیں، اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے یا ان کے پیچھے، اور ان کو جو ہے یعنی اتباع کی ہے، اور ان کی تابعیت میں انہوں نے رات رات بھر جاگ کر عبادتیں کی۔ لیکن ایک رات ایسی ہے کہ جب ان کو سونا ملا، لیکن یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے، بلکہ ثقلین کی عبادت شاید اس پہ بھاری پڑ جائے، میں اپنے جملوں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ دوں کہ ان کا یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ لہذا اس رات کو اصطلاح عربی میں لیلۃ المبیت کہتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ کفار قریش نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے ایک قبیلہ نہیں مار سکتے، قریش نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کے لوگ مسلمان ہونے میں ہیں۔ لہذا وہ آئے، اور آنے کے بعد دار الندوہ میں انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کرنی شروع کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ یا تو اس مکے سے نکال باہر کریں یا ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ لہذا ابو جہل نے کہا کہ دیکھیے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ کہ ہر قبیلے کے ایک ایک جوان جو ہے وہ شامل ہو، اسلحہ لے کر جو ان کو گھر کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ بہرحال اس مشورے کے اوپر عمل کیا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اے علی، آج جو ہے تم کو میرے بستر کے اوپر سبز قبا اوڑھ کر جو ہے وہ لیٹنی ہے اور تم کو سونا ہے۔ امیر المومنین نے فوراً کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ کہا بے شک آپ میری جان بچ جائے گی۔ لہٰذا علی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سوتے رہے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے کہ رسالت میں آپ کیسے گئے اور کہاں گئے۔ انہوں نے ایک مٹھی جو ہے وہ روایت کے مطابق خاک اٹھائی اور کفار کی جانب جو ہے وہ پڑھا اور سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کی اور چلے گئے۔ یہاں پر کفار آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ جب چادر کو ہٹایا، دیکھا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ کہا میرے حوالے تو آپ نے نہیں کیا تھا، کیا آپ نے میرے حوالے کیا؟ کہا کہ نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس رات کو جو امیر المومنین سوئے وہ سونے سے کم نہیں ہے، اس کے اوپر آیت قرآن دلالت کرتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لہذا اس رات کو امیر المومنین سوئے اور لیلۃ المبیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ لیلۃ المبیت شب ہجرت کو کہتے ہیں، یعنی جس رات میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ اس کے بعد ہم ایک تاریخ کا ایک سوال اور لیتے ہیں، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سبط حیدر صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ظہور مہدی۔ مولائی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے سے متعلق ہے کہ آپ پر پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی۔ تو اس سلسلے میں مورخین کا بیان ہے کہ آپ پر سب سے پہلی وحی ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کے وقت نازل ہوئی تھی، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نازل ہو کر آپ سے اس طرح سے خطاب فرمایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کے ذریعے پہلی وحی کا آغاز ہوا، اور آپ کی بعثت اور رسالت اس طرح سے شروع ہوئی۔ یہ بہت مبارک وقت تھا، چونکہ قانونی اور الہی طور پر آپ کی بعثت اور رسالت کا آغاز ہو رہا تھا۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس واقعے نزول وحی کو بیان کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو میں نے اس وحی کو سنا تھا، اور اس وقت اس وحی کے نازل ہونے کے بعد میں نے شیطان کے رونے کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، چونکہ یہاں سے باقاعدہ الہی ذمہ داری کا آغاز ہونا تھا۔ یہ انتہائی مبارک موقع تھا، اور یہ غار حرا کے اندر اس مبارک وحی کا نزول ہوا تھا، جس میں اللہ کے نام سے تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلام کا پیغام اس میں یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور پڑھنے اور لکھنے کی ترغیب سے اس وحی کا آغاز ہوا ہے جو ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ہمیں لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے.
جی ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا, یہاں پر اس کا جواب بھی اسی طریقے سے بہت اہم تھا. ناظرین, یہ ہمارا سلسلہ تھا تاریخ کے حوالے سے. دیکھیے, تاریخ بہت اہم چیز ہے, ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے اور خود ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں. دیکھیے, انسان کی جو یعنی زندگی ہے وہ اس کی تاریخ سے جدا نہیں ہے. انسان جب اپنی تاریخ سے آشنا ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے اپنے پہلے واقعات کے بارے میں, پہلے حادثات کے بارے میں. مولا کائنات نے خود بہت تاکید کی ہے اس کے اوپر. حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹا, اگر تم گزشتگان کی تاریخ سے آشنائی حاصل کرو گے تو تم اس طریقے سے ہو جاؤ گے کہ جیسے تم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو ہمیں خود بھی اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. تو کوئی بھی سوال اگر تاریخ کے حوالے سے ہو, آپ ہمیں ضرور بھیجیں, انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ تک پہنچا جائے گا. ناظرین, اجازت دیجئے, یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو روکتے ہیں اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہاں پر ہم احکام کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلا جو اس سلسلے کا سوال ہے وہ علی صاحب نے بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں, واٹس اپ کے ذریعے یہ میسج ہمیں پہنچا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, علی صاحب کا سوال سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام علی ہے. میرا سوال یہ ہے, کیا وضو کے دوران گیلے بالوں اور پاؤں پر مسا ہو سکتا ہے؟ مثلا انسان نہانے کے بعد بدن خشک کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہے تب بال گیلے ہوتے ہیں.
دیکھیے, میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وضو میں مسح کی جگہ کو اتنا سوکھا ہونا چاہیے کہ انسان اگر مسح کرے تو مسح کا پانی سر کے اوپر یا پیر کے اوپر واضح اور عیاں طور پہ دیکھا جا سکے. پس اگر انسان کا سر یا انسان کا پیر جہاں انسان کو مسح کرنا ہے اس کے اوپر اتنی کم رطوبت ہے, اگر ہم مسح کریں تو مسح کا پانی اس نمناک جگہ کے اوپر غالب آ جائے گا. تو اس صورت میں ہلکا سا گیلا ہونا اشکال نہیں رکھتا. لیکن اگر مسح کی جگہ اتنی گیلی ہے, اتنی مرطوب ہے کہ ہم مسح کریں تو سامنے والا یہ نہیں سمجھ پائے گا یا ہم خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ مسح کا پانی ہے یا پہلے کا پانی ہے, تو اس صورت میں انسان کا مسح باطل ہو جائے گا. لیکن اور میں ایک چیز عرض کروں کہ وضو میں جو غسل کی جگہیں ہیں, دھلنے کی جگہیں ہیں, مثلا چہرہ ہے, ہاتھ ہے, اگر یہ گیلے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گیلے ہونے کی صورت میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالا جائے کہ یہ وضو کا پانی پہلے والے پانی پہ غالب آ جائے.
ناظرین, یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جو روزانہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, روزانہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں تو کس طریقے سے بال کتنے گیلے ہونے چاہیے, پیر کتنے گیلے ہونے چاہیے؟ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا. ناظرین, اجازت دیجیے ایک سوال اور لیتے ہیں احکام کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ظہیر عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب سے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ حالت رکوع میں کیا سجدگاہ پر نظر رکھنا صحیح ہے؟ یعنی نظر کا سجدگاہ پر ہونا صحیح ہے یا ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے, رکوع میں کچھ چیزیں مستحب ہیں, اس کی رعایت کرنا بہتر ہے. مثال کے طور پر رکوع میں جانے کے پہلے تکبیر کہنا مستحب ہے. رکوع میں جائے انسان تو گھٹنوں کو پشت کی طرف لے جائے, پیٹ کی طرف یعنی آگے کی طرف نہ لائے, پشت کی طرف لے جانا مستحب ہے. دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پہ رکھنا مستحب ہے. ہاتھ کھلے ہونے چاہیے, یہ مستحب ہے. ذکر 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے, مستحب ہے. پیٹ بالکل سیدھی ہو, حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اگر پانی گرے تو ٹھہر جائے, اتنی سیدھی ہو, مستحب ہے. اسی طرح مستحب یہ ہے کہ انسان دونوں قدموں کے درمیان دیکھے, یہ مستحب ہے. اب اگر کوئی سجدگاہ کی طرف دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو جائے, لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ قدموں کے درمیان دیکھے, سجدگاہ کی طرف نہ دیکھے. لیکن اگر کوئی بالفرض دیکھ بھی رہا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہے, نماز صحیح ہے. لیکن اسے چاہیے کہ وہ قدموں کے درمیان, دونوں پیروں کے درمیان دیکھے تاکہ ایک مستحب فعل بھی انجام پائے اور اس کا ثواب بھی ملے۔
ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اسی طریقے سے اس کا جواب بھی بہت ہی عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ اور ناظرین، امید یہ ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام اسلام پلس نے کچھ آپ کو ضرور دیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کا جو سبب بنتے ہیں وہ درواقع آپ کے سوالات بنتے ہیں۔ جیسے آپ سوالات بھیجتے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنے مہمانوں سے یہاں پر جو ماہرین ہیں اسلامیات کے ان کے جوابات ان سے لیتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام پلس کے ذریعے الحمدللہ آپ تمام ناظرین دیکھتے ہیں، پھر یہ محفوظ رہتے ہیں سوشل نیٹ ورک پر بھی اور اسی طریقے سے مختلف سائٹس پر بھی، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہمیشہ سوال کرنے والے کے حق میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.